السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 13. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین يا رب العالمين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. وَلِنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. اور اس کے بعد ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. یہاں پر جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا رسول کو بھیجا تو وہاں کے رہنے والے حق کو قبول کرنے والوں کو ہمیشہ اسی طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. انہیں یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ ان کے مفادات پر ضرب پڑے، اللہ کا رسول اللہ کی کتاب کو نافذ کرے، کیونکہ اس سے ان کی سرداریاں یا جو بھی ان کے کاروبار ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے. کیونکہ جو لوگ ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دشمن حق ہوتے ہیں، جھوٹ کو بنیاد بنا کر یا جھوٹ پر ان کا سارا کاروبار کھڑا ہوتا ہے. تو اسی بنا پر یہاں پر جو پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا تھا، یہاں پر بھی وہی بات بتائی گئی. اور اللہ تعالی نے یہی مضمون پیچھے کئی صورتوں میں بیان کیا ہے اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول ہی غالب آنے والے ہیں، اور سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں، بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا. پھر اسی طرح سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے. اور یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے. حالانکہ جو کفار ہوا کرتے تھے یا کفار مکہ تھے یا اس سے پہلے بھی جو رسولوں کی مخالف ٹیم ہوا کرتی تھی، وہ ہمیشہ سے دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. آپ کو یاد ہوگا شعیب علیہ السلام کو بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا تھا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ سب کو ان کی قوم نے یہی جواب دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. تو یہاں پر بھی آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے یا زمین سے نکال دیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نبوت پر سرفراز کرتا ہے تو جو گمراہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے حق کی مخالفت کرتی ہیں، اور ہمیشہ وہ نبیوں کی مخالفت پر اتر آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرم، حاسد یا غاصب ہوتے ہیں، جن کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت گوارا نہیں کرتے. اور نبی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جو بھی انبیاء گزرے ہیں وہ اپنی ملت میں، اپنی قوم میں سب سے نمایاں لوگ رہے ہیں، یعنی بہترین کردار اور اخلاق کے مالک. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے، اور یہ چیز جو سرداران ہوتے ہیں قوم کے، ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. تو لہٰذا وہ ہمیشہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے واپس پرانا دین اختیار نہ کیا تو ہم تم کو یہاں سے اپنے ملک سے نکال دیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد اپنے رسولوں ہی کی ہے، اپنے نیک بندوں ہی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، اس ملک سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں اس ملک میں آباد کرے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح سے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، آپ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو نہ چھوڑتے، لیکن وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے بندے کی مدد فرمائی کہ آپ کو جب مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتحانہ مکہ میں داخل کر دیا۔ اور بالکل منظر الٹ تھا، جن لوگوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا، جو ظالم تھے، مشرک تھے، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور آپ کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ لیکن آپ نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو وارث بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نیک بندوں پر کہ وہ ان ظالموں کو ہلاک کر کے رہے گا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی نیک بندوں کو آباد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اور اصل میں دیکھا جائے تو واقعی میں چاہے وہ حکمراں ہوں یا عام طبقہ ہو، جو بھی مسلمان ہوگا جس کو اپنے رب کے آگے کھڑے رہنے کا خوف اور ڈر ہوگا، آپ دیکھیں وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اور اگر غلطی کرے گا بھی تو فوراً الرٹ ہو جائے گا کہ نہیں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ رب کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے کافروں کا یہی وتیرہ رہا ہے اور یہی طریقہ کار رہا ہے، لیکن جو اللہ کے آگے کھڑے رہنے کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں وہ اپنی دعوت پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور کبھی اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سیرت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں، اور انہوں نے، ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور پھر ساتھ میں کہنے بھی لگے کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی، اور میں اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے بہت ہی تعجب سے پوچھا تھا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، اور یہ بات آپ نے اس لیے پوچھی تھی کہ آپ تو پوری قوم میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، آپ کی بہت عزت کی جاتی تھی، آپ کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ تو قوم کے لیے محبوب شخص تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، کیونکہ جس نبی نے بھی ایسی دعوت پیش کی اس کی قوم سے نکالتی چلی آئی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا ایک وقت آیا کہ آپ کی قوم نے آپ کو نکالا، لیکن کافروں کی ساری تدبیریں الٹ پڑ گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور جو حق پر ہوتے ہیں، تو پھر کافروں کی ساری تدبیریں ہی الٹی پڑ جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے خوب کوششیں کی اللہ کے رسول کو وہاں سے ہٹانے کی، حق کو دبانے کی، اسلام کو سرنگوں کرنے کی، لیکن آپ دیکھیں ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں۔ لیکن آپ دیکھیں کون سے بندوں کو اللہ تعالیٰ وارث بناتا ہے، لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ یہ جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمانوں کی سربلندی ہو، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے رب سے ڈرنا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہوگا۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہم کو ملتا ہے، سورہ نازعات میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روکے رکھا، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں آتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنا وارث بنائے گا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور جب رب کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو جائے تو انسان کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں ہم بھی آپس میں اپنے بارے میں ہم غور کریں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب رشتے داریوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بعض وقت انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، لیکن فوراً اس کا احساس ہو جانا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو فوراً ہم رجوع کر لیں، پلٹ آئیں۔ یہ نہ ہو کہ اس غلطی پر اڑے رہے کہ نہیں، میں کیوں پیچھے ہٹوں یا میں کیوں معافی مانگوں۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ اگر ہم کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف ہے، تو انسان پھر انسانوں سے معافی مانگنے سے نہیں ڈرتا، اس کو اصل فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ میرے رب کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ اور من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا کرتا ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّأُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن نے حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں پر دراصل کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے انہی کی باتوں کا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا کرتے تھے یا آپ کو چیلنج کرتے تھے. پچھلے انبیاء کے واقعات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی چیلنج کیا تھا، اسی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا. وہ کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر کوئی عذاب، یا جس عذاب کی بات تم کر رہے ہو وہ لے آؤ. تو یہاں پر دراصل مشرک اور کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ طلب کرنا چاہا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے. انہوں نے کہا تھا سورہ انفال میں ہمیں ملتا ہے مضمون، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. یا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ نظر بن حارث نے یا ابو جہل نے دعا کی تھی کہ جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے ہم میں سے، اے اللہ تعالیٰ اس کو غارت کر دے. تو خود ابو جہل، ہم جانتے ہیں ابو جہل، نظر بن حارث سب کا قتل ہوا اس میں بدر کے موقع پر. تو مشرکین مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ہے. اور اگر ہم اس کو اللہ کے رسول کی طرف سے سمجھیں تو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے بھی ہو سکتا ہے دعا کی، اور اللہ کے رسول نے دعائیں کی جیسے بدر کے موقع پر کی تھی. تو اللہ کے رسول نے فتح اور نصرت کی دعائیں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور کافروں نے بھی دعائیں کی تھی اپنی طرف سے، لیکن چونکہ وہ حق پر نہیں تھے لہٰذا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، بلکہ الٹا انہیں کے لیے مصیبت کا باعث بن گئیں. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتد بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. پچھلی آیت میں اور یہ والی آیت میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو ہو سکتا ہے نئے سے لگ رہے ہوں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 17 میں یہ تجرہ آیا تھا لفظ گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پیے گا، جیم را عین بہت مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، یوسیغو ہو اتار سکے گا اسے حلق سے، سین واو غین اس کا روٹ ورڈ ہے، کھانے یا پانی کا آرام سے گلے سے نیچے اتر جانا اور خوشگوار ہونا، کرمادی راکھ کی طرح، را میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے راکھ، یہ استعارے کے طور پر دراصل استعمال ہوتا ہے ہلاکت کے لیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے خود عذاب کی دھمکی دی تھی تو ان کا حال جہنم میں کیا ہوگا، یا جن لوگوں نے چاہا کہ فیصلہ ہو جائے یا فیصلہ کر دیا جائے تو آخر کار ان کا معاملہ یا انجام کیا ہوگا، یا ان کے اعمال کا کیا معاملہ ہوگا. کرمادی جو لفظ آیا ہے کہ راکھ کی مانند ہو جائیں گے ان کے اعمال. تو حدیث میں جو ہم کو مضمون ملتا ہے کہ سدیدن جو لفظ ہے، پی پر خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا، اور احادیث میں اسے اسارت اہل النار کہا جاتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا. بعض احادیث میں یہ سدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی اتڑیاں جو ہے وہ باہر نکل آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی تکذیب کی تھی، ان کو تکلیفیں دی تھی، ان پر ظلم اور ستم کیے تھے. تو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. تو جو بھی حق کے مخالف ہوتے ہیں، یا جو ظالم ہوتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو رسول اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف مخالف مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے اور جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو ان کو سزا ملے گی، آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سخت قسم کی پیاس محسوس کریں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے تو مگر پانی کے بجائے انہیں رستے ہوئے زخموں کا دھواں پینے کو دیا جائے گا، اور اس کے پینے پر ان کو مجبور کیا جائے گا۔ وہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، لیکن اس کی بدبو، اس کی رنگت اور اقوام اور اس کی بدبو، اس کی رنگت، اس کی وجہ سے وہ کراہت کی وجہ سے حلق سے بمشکل ہی نیچے اتار سکیں گے اور گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ وہ موت کی آرزو کریں گے ایسی تکلیف دہ زندگی سے، لیکن موت بھی ان کو نہیں آئے گی۔ آخرت کی زندگی میں تو موت نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، ان کو کسی بھی حال میں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو ہر ایک کو زندہ رہنے کی خواہش تھی نا، وہاں پر وہ لوگ زندہ رہنا نہیں چاہیں گے، تو لہٰذا اہل دوزخ مرنا چاہیں گے تو بھی مر نہ سکیں گے، ان پر سخت عذاب، سخت برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین سے جوڑے رکھا کہ ہم کو سمجھ دی، توفیق دی۔ پھر ان کے جو اعمال ہیں وہ راگ کی مانند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث ایک قاعدہ بتاتا ہے کہ اعمال اگر قبول ہوں گے تو اس کا ایک رول ہے، ایک اصول ہے، اور وہ اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب نیت جیسی کی ہوگی۔ حدیث سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو کافر تو جو بھی کام کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی خاطر کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا دکھانے کے لیے کچھ اور نیت ہوتی ہے۔ ایون مسلمانوں میں بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پر کام کرے گا تو اس کے جو اعمال ہوں گے اس دن راکھ کا ڈھیر بنا دیے جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا نا کہ راکھ کا ڈھیر کیسے ہوتا ہے، ایک آندھی اگر آئے یا ہوا کا ایک زوردار ایک چکر ہو تو وہ ہوا اسے اڑا لے کر تتر بتر کر دیتی ہے اور وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، اس سے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کو اگر کچھ دینا بھی تھا تو دنیا میں دے دیا جائے گا، اور اگر جس نے اللہ کی خاطر کیا تھا تو وہ کام پھر آخر باقی رہیں گے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج دنیا میں دنیا دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں نا، کتنے فنڈز جمع کیے جاتے ہیں یا فنڈز دیتے وقت اپنی تصویریں بنوائی جاتی ہیں، اخبارات میں نام آتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کیوں قابل قبول نہیں ہوں گے؟ حالانکہ وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دے رہے ہیں فنڈز، صرف ایک وجہ سے نا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی خاطر نہیں کیا تھا بلکہ اپنی جاہ اور اپنی عزت شہرت کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا دنیا میں تو ان کا نام ہو گیا، واہ واہ لکھ دی گئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قیامت والے دن کافروں کے عمل کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے جو بھی ہم کام کریں خالص اللہ کی خاطر اور نیت کے خلوص کے ساتھ کریں کہ ہم یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یعنی اے اہل مکہ، اگر تم ہمارے رسول کی بات نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی اور مزید مخلوق پیدا کر سکتا ہے۔ کہ تم نظر نہیں آ رہے تمہیں کہ آسمان اور زمین یہ سب کیسے کس نے بنایا، کس کی تخلیق ہے یہ، اور یہ حق کے ساتھ قائم ہے؟ تو یہ دراصل دلیل ہے اس دعوے کی جو اوپر کیا گیا تھا کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کا عظیم الشان کارخانہ، یہ جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، حق پر قائم ہے نہ کہ باطل پر۔ اور یہاں جو چیز حقیقت پر مبنی ہے محض قیاس اور گمان پر نہیں ہے۔ یعنی اگر آسمان اور زمین ایسے قیاس اور گمان پر قائم ہوتے تو کب سے ٹکرا جاتے ایک دوسرے سے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، اس میں پائیداری نہ ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے یہ سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی آج تک کسی سے ٹکرایا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے خالق، اور وہ ایک ہی ہے۔ تو تمہیں یہ دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا، تم نشانیاں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی، پھر تم کیوں جھوٹ گھڑتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے، یعنی اگر وہ تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں۔ اور کیوں مشکل نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی، تو کیا وہ دوسری مخلوق پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ تو جدید، دراصل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نئی چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیم دال دل اس کا روٹ ورڈ ہے، ویسے تو اس کی لفظی معنی ہوتے ہیں ہموار زمین پر چلنا، اور اصل معنی دراصل کاٹنے اور قطع کرنے کے ہیں، مثلا کپڑے وغیرہ کا کاٹنا۔ تو عام طور پر جو بھی کپڑا کاٹا جاتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، اس لیے ہر نئی چیز کے لیے لفظ بولا جانے لگا جدید۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ برزو کا لفظ آیا ہے، تو یہاں پر صرف نکل کر سامنے آنے کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر ہو جانے، کھل جانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے لوگ، ان کا سارا ہر چیز بے نقاب ہو جائے گی، کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، قیامت کو بھی کھل کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انجام ہونے والا ہے، تو اس وقت جب یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے کافر، یا ان کی ہر چیز وہاں پر پیش کر دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تو انہیں خود معلوم ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے دنیا میں کمی بیشی کی، ہم نے اس رب کو نہ مانا، مالک یوم الدین کو ہم بھلائے رہے جو اس دن کا مالک تھا، اور ہم نے دوسرے بتوں کو اپنا سب کچھ بنا کر رکھا تھا، اسی پر بھروسہ کیا تھا، تب ہمارا کوئی بھی کام، یعنی کوئی جو ہماری خام خیالی تھی دنیا میں، یا جو بھی کچھ ہم کرتے تھے دنیا میں، وہ اب کوئی پوشیدہ نہیں ہے، سب کھلا ہوا ہے، سب اللہ کے سامنے ہے، اور وہ ہم کو ہمارے عمل بتا دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ادھر اصل وارننگ بھی ہے، جو لوگ دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنی کمزوری کو حجت بناتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کو تو مجبوری ہے، اب فالو تو کرنا ہی پڑتا ہے، کیا کریں، ہمارے باس ہی ایسے ہیں، ہمارے مینیجر ہی ایسے ہیں، یا ہمارے عالم ہی ایسے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں ایسے لوگوں کو لیڈر یا پیشوا یا افسر بنایا تھا، اور پھر آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہے تھے، جو ان کو گڑھے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو خود ہوش و حواس نہیں پیچھے جانے والوں کو کہ یہ ہمارے لیڈر ہم کو گڑھے میں گرا رہے ہیں یا کہاں لے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس دن دونوں کے لیے سب کچھ برابر ہوگا، یعنی نہ ان کو جن لوگوں نے برے کاموں کی طرف بلایا تھا نہ وہ بچ سکیں گے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی نہ وہ بچ سکیں گے۔ اجزینا کا لفظ آیا ہے، اب خود گھبرائیں ہم، جیم زائی این بے صبری، دراصل یہ عربی زبان میں رسی کو نصف کاٹ دینا، یعنی بیچ میں سے کاٹ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو شہتیر ہوتے ہیں جو ہم چھتوں میں لگاتے ہیں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سب سے مضبوط جو شہتیر ہوتا ہے، درختوں کے جو موٹے تنے ہوتے ہیں جس سے بنایا جاتا ہے وہ شہتیر، جو چھت کی بیچ میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر آ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آ کر ٹکتی ہیں اس کے اوپر، تو اس سے دراصل جازعون کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دوسری لکڑیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور چونکہ بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو بوجھ اٹھانے کے معنی کس میں آتے ہیں، صبر میں بھی اسی کے معنی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بیچ میں لگایا جاتا ہے اور باقی کا چھت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب ہم جزا فضا کریں یا آدھا آدھا لیں یا جو بھی ہم کچھ کریں، اب تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو دراصل اس میں ان لوگوں کی اندھی تقلید کا ذکر ہے، یعنی دنیا میں جو لوگ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے کے عادی ہوتے ہیں، یا اپنی کمزوری کو ایک بہانہ بنا دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس دن قیامت کے دن ظاہر ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکے گا، اس دن سب لوگ برابر ہوں گے، چاہے کسی کی پیروی کی گئی تھی یا کسی نے کسی کو زبردستی پیروی کرنے پر مجبور تھا. اب یہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے پیروی کرنے والے پوچھیں گے کہ کیا تم آج ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ آج تو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, لہذا صبر کرنے میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے, اور نہ گھبرانے میں نہ چیخنا چلانے میں, یعنی چاہے اب صبر کرو یا جزا فضا کرو, اب ایک ہی بات ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے, اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. میرا تم پر کوئی اختیار یا زور تو تھا نہیں, میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی, اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. اب مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. ان الظالمین لهم عذاب الیم, ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. اب یہاں پر دراصل اس دن کا منظر کھینچ دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس دن کوئی بہانے بازی کام نہیں آئے گی. کوئی چاہے کتنا بھی سر پیٹ لے میدان محشر میں, پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں کوئی چھپ نہ سکے گا, کوئی بہانے کام نہیں آئیں گے. جب آپس میں لوگ بات چیت کریں گے تو کہیں گے کہ اب جزا فضا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب آپس کی ان کی جو گفتگو ہوگی جہنم کے اندر اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور قیامت کے بارے میں یا قیامت کا جو منظر ہے. دراصل قرآن ہمیں بہت سارے مناظر ایسے بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے اگر لوگ سدھرنا چاہیں تو سدھر جائیں. تو اس وقت لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے, ایک دوسرے پر گمراہ ہونے کا الزام لگائیں گے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ جھگڑا میدان محشر میں ہوگا, اور سورہ سبا میں آگے ہم اس کی مزید تفصیل بھی پڑھیں گے. تو اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے. تو شیطان اس وقت جہنمیوں سے کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے کہ نجات میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے وہ حق تھے, ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب تھے. جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے, لیکن شیطان کے یہ سارے وعدے اور آرزویں محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور شیطان کہے گا کہ میری باتوں میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی تھی, نہ میرا کوئی دباؤ تم پر تھا. ہاں میری دعوت کیا تھی, صرف پکار تھی, تم نے میری بے دلیل پکار کو مان لیا اور پیغمبروں کی بات کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا. اس لیے اب تمہارا اپنا ہی قصور ہے, مجھ پر الزام نہ دھرو. اب اتنی واضح بات ہونے کے باوجود, اتنی واضح بات ہمارے سامنے آنے کے باوجود اب آپ بتائیں کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو کھلم کھلا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان انہیں دعوت دیتا ہے, ان کو خوبصورت نظارے دکھاتا ہے, ان کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے, ٹیمپٹیشنز ان کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے, خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے, اور ہم خواہشات کے بندے ایسے آج مسلمان کہ اسی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بتا دی کہ قیامت کے دن کس طرح سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا. وہ صاف کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, میں نے کیا کیا تھا تمہارا, میں نے تو صرف تم کو دعوت دی تھی, میرا تو کوئی اختیار تھا ہی نہیں, سارا اختیار تو تمہارا اپنا تھا, تم کو ارادے کی آزادی تھی, تمہارے سامنے دونوں راہیں کھلی ہوئی تھیں, یہ تمہاری اپنی چوائس تھی, تمہاری اپنی پسند تھی. تو دراصل شیطان کا یہ دوزخیوں سے خطاب ہوگا کہ خود تو دوزخ میں جائے گا, اور جو اہل دوزخ اس کو ملامت کر رہے ہوگے ان کو بھی مخاطب کر کے کہے گا کہ ایک وعدہ تو تم سے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا تھا کہ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے, اس دن ہر ایک کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی, اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا, اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جائے گی, اور یہ وعدہ بالکل سچا تھا جسے تم نے ابھی خود دیکھ لیا. اور ایک وعدہ میں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تم سے کیا تھا, جو یہ تھا کہ آخرت کا تصور محض ایک دھوکہ ہے, مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے, ہزاروں سال بعد بھلا وہ کیوں کر زندہ ہو سکتا ہے, لہٰذا جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, باول و عیش کوش کے عالم ہم دوبارہ نیست۔ اپنے آپ کو پابندیوں میں جکڑ کر کیا فائدہ، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، خوب انجوائے کرو۔ کس نے دیکھا ہے کل کا دن، آج جو ملا ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا ہی تم کہاں اس چکر میں پڑے ہو کہ سود لینا نہیں لینا، سود دینا نہیں دینا، شراب پر پابندی ہے، اچھا رسم و رواج نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، یہ کیا تم نے اپنی زندگی کو ایک دم خشک بنا دیا، ڈرائی لائف ہے تمہاری، کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں ہے تمہاری لائف میں، یہ کہ تم دن رات بس قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہو، تھوڑا انجوائے تو کرو، دنیا کے مزے تو لوٹو، تھوڑی سی میوزک سن لینے میں بھلا کیا حرج ہے، تھوڑا سا انٹرٹین کر لینے میں بھلا کیا حرج ہے۔ تو آج شیطان اس طرح سے بہکا رہا ہے، شیطان ہم کو کہتا ہے بار بار کہ یہ پابندیاں تم نے خود اپنے اوپر لگا لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، اور خوب انجوائے کر لو، کسی آخر میں کسی بزرگ کا، پیر کا دامن پکڑ لینا، کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لو، کسی کے آگے نظر و نیاز چڑھا دو، نذرانے پیش کر دو، اور آخرت کا دن اگر ہوا بھی تو یہ بزرگ تمہاری سفارش کر دیں گے اور بچا لیں گے۔ لیکن آپ بتائیے، کوئی بچا سکتا ہے بھلا؟ کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر آئے گا کوئی وہاں پر مدد کرنے کے لیے، ساتھ دے گا وہاں پر؟ وہاں تو رسولوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کر رہے ہوں گے۔ تو شیطان کا اس وقت اعتراف ہوگا دراصل یہ کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، لیکن ایک بات تو لکھی ہوئی ہے کہ میں نے تم کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر نہیں بلایا تھا گناہ کی طرف، میں نے تو صرف تمہارے سامنے آپشن رکھا تھا، صرف آپشن، ہاں تم نے خود آگے بڑھ کر میرے آپشن کو قبول کر لیا، تم خود میرے طرف چل کر آئے، میرا تم پر تو کوئی زور نہیں تھا، میں صرف تم کو اپنی باتوں کی طرف بلا سکتا تھا، اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنی عقلوں کا ماتم کرو، آج بھی تم ویسے ہی بے بس ہو جیسے دنیا میں تمہارے پاس اختیار کی آزادی تھی، اس وقت اختیار کی آزادی تھی، اس وقت تم نے اپنی چوائس، اپنی مرضی سے کام کیا، لہٰذا آج تم بے بس ہو، اب تم کچھ نہیں کر سکتے، اس وقت اگر تم چاہتے تو کر سکتے تھے، تو نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو، آج دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ تو وہ زر انکار کر دے گا کہ تم نے جو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا مجھے یا میرے ساتھیوں کو، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، میں تو اس سے پاک ہوں، اور بندگی تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے، یہ سارے معبود، حاجت روا، مشکل کشا، یہ جو جھوٹے تم لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، یہ تو صرف تمہارے بنائے ہوئے شریک تھے، تو تم نے میری بات کیوں مانی؟ تو آپ دیکھیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا ہوگا، کہیں ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے تو نہیں چل رہے ہیں، کہیں شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ گئے جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور جو دھوکے باز ہے، جو ہمیں آرزوؤں میں، تمناؤں میں گرفتار کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اچھا جو کرنا ہے کر لو، بس ایک حج اور عمرہ کر لینا، جو کہتا ہے کہ خوب انجوائے کرو دنیا میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان سب سے فائدہ اٹھاؤ، ہاں آخرت میں دیندار بن جانا، یعنی گناہ آج نیکی کل۔ تو یہ کانسیپٹ اسلام ہمیں نہیں دیتا، یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے اصل میں، اور آج ہماری نوجوان نسل، بلکہ ہماری پہلے کی پیڑھی بھی اسی پر چل رہی ہے کہ اچھا کسی بزرگ کا دامن تھام لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ سب تو دراصل میرے تم سے وعدے جو تھے وہ دھوکا اور فریب تھے، اور جو رسولوں نے وعدے کیے تھے دراصل وہ سچے وعدے تھے۔ وہ خود کہے گا کہ مجھے تو اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یہ کسی اور کو اللہ کا شریک بناتے رہے تو یہ تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملہ شیطان کا ہے اور یہ اس خطبے کا تتمہ ہے، یعنی ختم ہونے کو ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا جو کلام ہے من قبل پر ختم ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ شیطان اس دن کیا کہے گا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سدھر جائیں، الرٹ ہو جائیں، سیکھ لیں کچھ۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. سبحان اللہ. اللہم ربنا جعلنا منہم. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. اب یہاں پر اہل کفر کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہی قرآن میں یہی ہمیں طریقہ کار ملتا ہے کہ جہاں پر جنت کا ذکر ہے لازماً وہاں دوزخ کا ذکر بھی آئے گا, یا جہاں پر ایک طرح سے ڈراوا ہے تو ساتھ میں خوشخبری بھی آئے گی. تو جہاں کفر اہل کفر کا ذکر کیا گیا, وہیں اہل ایمان کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپس میں ان کا جو تحفہ ہوگا, یعنی ایمان والوں کے اندر شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے, کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو تحفہ ہوگا سلام کرنا ہوگا. فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے, اور چونکہ وہاں پر سلامتی تو ہوگی تو سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اس, دراصل یہاں پر مبارکباد کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے, کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو تحیے کے معنی ہے دعائے درازی عمر. اور یہاں پر چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, تو دراصل یہ سلامتی اور تندرستی کی دعا ہوتی ہے, لیکن جنت میں تو آلریڈی سلامتی ہوگی, تو دراصل وہاں پر سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں سلامتی مبارک ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا بھی ان میں شمار ہو. اب یہاں سے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. کلمہ طیبہ کا ذکر کیا گیا ہے, اور کلمہ طیبہ کے ویسے تو معنی ہوں گے پاکیزہ بات, لغوی معنی اس کے ہوں گے پاکیزہ بات کے, اور اس سے مراد دراصل کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ہے. اور یہی وہ کلمہ ہے جب یہ عقیدے اور عمل کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ تمام بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے اور ہر طرح کی برائی کی جڑ کٹ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا, اور ہر نبیوں کی دعوت کا آغاز اسی سے تھا. تو یہاں پر دراصل مومن کی مثال بھی اس درخت کی ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے. اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں, جیسے یہاں پر ہے نا کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. تو اس سے دراصل لا الہ الا اللہ, شجر طیبہ اور کھجور کا درخت بھی اس سے مراد ہے, جیسے کہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری میں ہی ہمیں حدیث ملتی ہے. تو پاکیزہ درخت سے مراد دراصل کھجور کا درخت ہے, اور پاکیزہ درخت کی مثال دراصل مومن سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید اگر بس جاتا ہے تو پھر وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے, اور یہ بھی نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں ہوتا, نہ تو اس کا پھل ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا دانہ معدوم ہوتا اور نہ اس کا نفع ضائع جاتا ہے, اور ہر وقت میوہ دیتا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب ہم اس مجلس سے اٹھ آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا, ابا جان اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے. انہوں نے کہا, پھر تم نے کیوں نہ کہہ دیا؟ میں نے کہا, آپ سب خاموش رہے تو میں نے, یعنی آداب کے لحاظ سے, آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ سمجھا. میرے والد کہنے لگے, اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا اور اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ دراصل یہ عقیدہ اور ایمان ہے. یعنی انسان کا جب عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل صالح کرتا ہے تو نیکیاں اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہیں. اس کلمے کا اثر مومن کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے, خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو جیسے کھجور کے درخت سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے، تو مومن کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مومن بھی ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی چار کوالٹیز بتائی ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہے، یعنی اس کی یہ عمدگی ہے کہ وہ خوش شکل و صورت میں کے اعتبار سے ہو یا پھل اور پھول کے اعتبار سے، یا خوش ذائقہ ہو یا خوشبودار ہو، تو پاکیزہ ہے وہ. دوسرا، اس کی جڑیں زمین میں خوب گہری ہیں، مضبوط ہیں اور اس قدر زمین کے اندر پیوست ہو چکی ہیں کہ اس کی جڑوں کی وجہ سے، مضبوط ہونے کی وجہ سے جڑیں، وہ اتنا بھاری وزن بھی سنبھال لیتا ہے، یعنی کھڑا ہوا ہے. تیسرا، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، یعنی بہت بلندی تک چلی گئی ہیں، لہٰذا اس سے جو پھل بھی حاصل ہوگا وہ ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہوگا، گندگی سے، جراثیم سے. چوتھا، اس کی خوبی ہے کہ عام درختوں کی طرح نہیں بلکہ ہر موسم میں پورا پھل دیتا ہے، اور یہ باتیں کھجور کے درخت اور پھل میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا ہے. تو لہٰذا اس کے کلمہ طیبہ کے جو اثرات ہیں وہ بھی بہت بہترین ہوتے ہیں. یعنی جس کی کوئی فصل پھل سے خالی نہیں جاتی. اور اس مثال کا مطلب یہ کہ جب کلمہ توحید کسی مومن کے دل میں رچ بس جاتا ہے اور اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی اسی کلمے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے. پھر اس کو اسی وجہ سے، یعنی جب یہ کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے اور اپنی زندگی کو پورے اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو اس سے پھر مسلسل نیک عمل صادر ہوتے رہتے ہیں، یعنی وہ مسلسل نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور اس کا فائدہ پھر اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اس سے، یعنی اپنی ذات سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، پورا معاشرہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے اور ہر آن ہوتا رہتا ہے. پھر یہی عمل صالح آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ پاکیزہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اسے چڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت کے نزول کا سبب بنتے ہیں. اور پھر کوئی بھی شخص اپنا نظریہ یا کوئی معاشرہ اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے کلمہ طیبہ کے مطابق، اگر کوئی معاشرہ اگر کرتا ہے تو پورا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، اگر کوئی انفرادی طور پر اس کو لیتا ہے تو وہ اپنی ذات میں خود اتنا فائدہ مند بن جائے کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. تو اس کی برکات کئی ہیں. پھر کلمہ طیبہ کی جڑ اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ انسان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبر، تمام انبیاء اسی کلمے کی دعوت لے کر آئے، اور یہ کلمہ طیبہ اس طرح سے ثابت رہا چاہے کتنے بھی طوفان چلے ہوں، آندھیاں آئی ہوں، دشمنوں نے کتنی بھی کوششیں کی ہوں، کتنی بھی چالیں چلی ہوں، لیکن یہ کلمہ اپنی جگہ برقرار رہا، یہ ہل نہ سکا، اسے طوفان ہٹا نہ سکے. تو مومن کا دل، آپ سمجھے کہ اس کلمے کا جو دراصل مستقر ہے، یعنی کلمے کی جو جگہ ہے وہ مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں اس کلمے کی جڑیں اس قدر راسخ ہوتی ہیں کہ زمانے بھر کی مشکلات یا مصیبتیں اس عقیدے کو ہٹا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی. پھر یہی کلمہ جب کلمہ طیبہ مومن کے دل میں پڑا ہوا بیج جب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے برگ و بار سب کے سب خیر اور بھلائی کا سرچشمہ بن جاتے ہیں، اور اس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ بھی اس سے فائدے اٹھاتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں، اور کریں کمپیئر ضرور، اور دیکھیں کہ یہ درخت کس طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے ثابت، تو ایک مومن کو بھی اسی طرح سے تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا ہے. تو مومن میں پھر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کہ کلمہ طیبہ مطلب پاکیزہ بات، لا الہ الا اللہ، اسلحہ ثابت، یعنی جڑ اس کی مضبوط ہوتی ہے. تو جڑ سے مراد دراصل مومن کا ایمان ہے، جڑ مضبوط تو ایمان مضبوط. فروعہ فی السما، شاخوں سے مراد دراصل نیک اعمال ہیں جو آسمان پر چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. اس درخت کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو مومن کی مثال بھی نیکیاں کر کے وہ ضائع نہیں کرتا. اسی طرح پاکیزہ درخت کی مثال کہی گئی ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، کبھی سوکھتا نہیں ہے، یہ ایور گرین ہے، اس کا تنا بہت مضبوط ہے. تو جڑ دراصل ایمان ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، اور درخت کی مضبوطی کا سارا انحصار آپ دیکھیں تو جڑ پر ہے. تو اسی طرح سے مومن بھی کیا کرتا ہے، اس کے جو معاملات ہیں اس کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، جو اس کے شاخیں ہوتی ہیں، درخت کی شاخیں آسمان میں ہیں. تو مومن بھی اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے اس کے فائدے دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اخلاق حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے. اور پھر اس درخت کے فائدے کے لیے کیا ہوتا ہے، جو اس کو اس کے تنے کی مضبوطی کے لیے کیا ہوتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے مومن، جس کی وجہ سے وہ جڑ مضبوط ہوتی ہے. اور پھر اس کی قبولیت کے لیے اس کے آسمان میں شاخیں ہیں، آسمان میں پھیلا ہوا ہے وہ درخت. تو مومن اپنے ہر کام کو اخلاص سے جب کرتا ہے، جب وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں. تو دیکھا جائے تو قرآن دراصل ایک روشنی ہے، ایک علم کی روشنی، اور بارش کا پانی دراصل وحی الہی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو درخت ہوتے ہیں، جو برگ کو باہر لاتے ہیں، تو کب پھلتے پھولتے ہیں، کب ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں؟ جب اس پر بارش برستی ہے. تو ایسے مومن کا بھی دل ہے کہ وحی الہی دراصل وہ بارش ہے، اور جو تنا ہے وہ مومن کا دل ہے. تو ایمان جب مومن کے دل میں جڑ پکڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اور مزید نیک کام کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے. جیسے آتا ہے نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. تو لہٰذا مسلمان کو اسی طرح سے ہونا چاہیے، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن کا عملی نمونہ ہوتا ہے مومن. تو یہ صفات ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، تبھی یہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر پہنچیں گے. تو بہت ہی بارآور ہوتا ہے کلمہ طیبہ، اور جو یہاں پر شجرہ طیبہ سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو مومن کا مزاج ایسے ہی ہوتا ہے. اس کو یعنی اگر کوئی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کو قائم کرے، یا اپنے پوری زندگی کا نظام اسی کلمہ طیبہ پر تعمیر کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے کیا، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اسی بات کی دعوت دی، تو اس کی پھر فائدہ مند نتیجے ہم نے دیکھ لیے کہ کیسے حاصل ہوئے. مومن کی طبیعت میں سلجھاؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے، مزاج میں اعتدال پایا جاتا ہے، اس کی سیرت میں مضبوطی ہوتی ہے، اس کا اخلاق پاکیزہ ہوتا ہے، روح میں لطافت ہوتی ہے، جسم میں طہارت اور نظافت ہوتی ہے، اس کی برتاؤ میں خوشگواری، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت شعاری، قول و قرار میں پختگی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل اور مواسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت، صلح میں خلوص اور عہد و پیمان میں وسوخ پیدا کرتا ہے. وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کر لے تو وہ کندن بن جائے. سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے ایک مومن. اور یہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقانیت کو جاننے کی وجہ سے. اسی لیے تو صرف لا الہ الا اللہ، اس کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ سے بہت ساری چیزوں کو تقاضا کرتا ہے. تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ابو جہل، ابو لہب، یہ سب ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیتے تو ان کا کیا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ان لوگوں نے نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے، اسی لیے ان لوگوں نے وہ جملہ نہیں کہا. تو اگر آج ہم نے یہ جملہ کہا ہے، ہم لا الہ کے وارث ہیں اگر، تو آج ہم کو اپنے کردار سے ظاہر کرنا ہوگا، کیونکہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، کردار کاہرانہ، گفتار دلبرانہ. تو ہمارا کردار، ہماری گفتار راست روی پر مبنی ہو، کردار ہمارا اور اخلاق ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو انشاءاللہ، تو یہ پھر بہت بہترین پھل دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے، جو زمین کے سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے. اب کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی بات کی گئی ہے، اور یہ دراصل لا الہ کا الٹ ہوگا، باطل عقیدہ، باطل سوچ، جس پر انسان اپنی زندگی کا نظام قائم کرتا ہے، تو کلمہ خبیثہ سے مراد دراصل کلمہ کفر ہے. شجر خبیثہ سے دراصل ہنزل اندرائن جو کہا جاتا ہے اس کا درخت مراد ہے, جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے دھکے سے اکھڑ جاتی ہے. تو کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں, نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ پاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی دوسرے نظام زندگی ہیں جو باطل نظام ہیں, تو دراصل وہ کلمہ خبیثہ ہیں. انہیں شرک اور کفر کی مثال ایسے پودے سے دی گئی ہے جس کے سب صفات شجرے طیبہ کے بالکل الٹ ہیں. اس کی جڑ زمین کے اندر گہری نہیں ہوتی, وہ اوپر ہی اوپر رہتا ہے. ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے اکھاڑ پھینکتا ہے. اور یہ مثال ہر باطل بات اور ہر باطل نظام پر صادق آتی ہے. اور ہمارے یہاں پر جو مثال مشہور ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو وہ اسی مضمون کی مثال ہے. حدیث کی روح سے شجر خبیثہ سے مراد اندرائن کا پودا ہے جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے, یعنی جہاں بھی باطل نظام حیات رائج ہوگا وہ کڑوے برگوبار ہی لائے گا. معاشرے میں بدامنی, رشوت, ایک دوسرے کے حقوق کا غصب کرنا, فساد, جان و مال اور آبرو کا غیر محفوظ ہونا, یہ سب کام ایسے معاشرے میں پیدا ہوں گے جس سے عوام میں بے چینی اضطراب بڑھتا جائے گا. اور یہی ایک مسائل نہیں بلکہ کئی مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اگر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے ہٹا جا سکتا ہے اور یہ بدامنی کو سکون میں بدلا جا سکتا ہے صرف اور صرف کلمہ طیبہ کی وجہ سے. سارے باطل نظام کو ختم کر کے صرف کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات کی, اگر ہم پاکیزہ بات کو اگر ہم فالو کریں, کلمہ طیبہ کو ہم فالو کریں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو, درست ہو, لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو, تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا سارے معاشرے کے لیے. تو کلمہ طیبہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومن کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا. وہ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, اس کو برداشت کرتا ہے اور آخرت میں اسے پھر وہی حالت اور مناظر پیش آئیں گے جس پر وہ ایمان رکھتا تھا. لہٰذا وہاں بھی اسے گھبراہٹ نہ ہوگی. کیوں؟ اس کلمے کی برکت کی وجہ سے. جو قول ثابت کی بات کی گئی ہے یہاں پر, اجتست کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو جڑ سے اکھاڑ لیا جائے. جین سا سا اس کا روٹ ورڈ ہے. جڑ سے اکھاڑنا, بیخ کنی کرنا, گھاس پھوس اور چھوٹے پودوں کی بیخ کنی کرنا, یہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو زمین سے بلند ہو جائے. تو یہاں پر قول ثابت سے مراد حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے قبر میں جو تین سوالات کیے جائیں گے منکر نکیر کے ذریعے سے, تو ان سوالات کے وقت جو ثابت قدم رہے گا تو اسی کلمے کی وجہ سے ثابت قدم رہے گا. جیسے حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے علاوہ ایک تیسرا مقام عالم برزخ یعنی قبر کا مقام, تو قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے تو اس وقت مومن ثابت قدم رہے گا. جیسے کہ برہ بن عازب کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے, دین کیا ہے اور نبی کون ہے, تو دفن کے بعد اسی لیے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ جب کسی مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد قبر سے تھوڑا ہٹ کر پہلو میں کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے, اللہم ثبت بالقول ثابت. اور قول ثابت سے مراد رسل یہی کلمہ طیبہ ہے. تو اس وقت کافر یہ کلمہ نہیں کہہ سکے گا, صرف مسلمان یہ کلمہ کہے گا. اور مسلمان جس نے پوری زندگی دین کے مطابق کی ہوگی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اچھے سے اچھا انسان بھی گھبرا جائے گا, ان فرشتوں کو دیکھ کر گھبراہٹ تاری ہوگی اور وہ سوال کا جواب بھول جائے گا. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے, جن کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہوں گی, تو وہ نہیں بھولیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, پوچھا تھا اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو یہ کلمہ یاد ہے, میں تو آرام سے پڑھ لوں گا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے عمر, اس وقت اچھے اچھے لوگ گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پوری زندگی اس کلمے کے مطابق گزاری ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول, جب مجھ سے سوال جواب کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھے تو معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون سا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں ان کی ثابت قدمی, ان کا جو بے خوف ہونا. اور کیوں وہ اتنے بے خوف تھے؟ کیونکہ ان کی پوری زندگی اسی کلمے کے مطابق گزری تھی, اس سے وہ ایک انچ ہٹے نہیں تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کو اپنا دین, اپنے رسول اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے, پیارے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود گواہی دی تھی کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ, کیسا ایمان ہوگا بتائیے. تو جس نے اپنی پوری زندگی اس کلمے کے لیے لگائی, جو جس نے اپنی پوری زندگی اس میں کھپا دی, وہی ثابت قدم رہیں گے. ورنہ اس وقت اچھے اچھوں کو بھی اللہ کے رسول کا نام نہیں یاد آ رہا ہوگا, اور جب کافر سے پوچھا جائے گا اس دین کے بارے میں، رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو وہ کہے گا کہ ولا تلیتا ولا دریتا، نہ میں نے کتاب کی تلاوت کی اور نہ ہی میں نے اس کو سمجھا. اور جب مومن سے پوچھا جائے گا تو اس نے وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس کی تصدیق کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا اور تصدیق کرنا، تو ایسے تو نہیں ہو جائے گا کہ ہم اس کو بغیر بے سوچے سمجھے پڑھ لیں، کیونکہ کافر کیا کہے گا کہ نہ میں نے تلاوت کی نہ اس کو سمجھا. تو لہٰذا اس کتاب کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ اس قول ثابت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں ثابت قدم رکھے اور ان سوالات کے جوابات کو ہمیں دینا آسان کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قبر کی مشکلات سے، اس کے جو عذابات ہیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، کلمہ توحید کلمہ طیبہ کے ساتھ ہو، اور قبر میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي مصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء